उनके वर्षों को यादगार के तौर पर हमारी शहादत दी गई। समझने की बात ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बनाकर पैगंबर बनाकर मबूस फरमाया और इस दुनिया में आपको भेजा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद कई साल इस दुनिया में रहे। 16 साल मक्का मुकर्रमा में और 10 साल मदीना मुनव्वरा में। एक मुसलमान की हैसियत है समझने की जरूरत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैठक का मकसद क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबी बनाकर पैगंबर बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा तो आपके भेजने का मकसद क्या है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ आयात में और मुख्तलिफ सूरतों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठक के मकासिद से जिक्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन मकासिद के लिए आपको पैगंबर बनाकर भेजा। मैंने आपके सामने आयत कही कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि वही नबी कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कामिल काबा के वक्त जो दुआएं मांगी थी उन दुआओं में से एक दुआ ये थी और इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठक के 4 मकासिद जिक्र फरमाए। एक मकसद तो आपके मबऊस होने का ये है कि ये तू अलैहि मिन हयात है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह ऐसा पैगंबर भेज दीजिए जो इस लोगों की तरफ आपकी आयात की तिलावत करे जिसका मकसद ये था कि आयात की तिलावत का तरीका लोगों को सिखलाए और आयात की तिलावत की तालीम दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठक के इस मकसद को पूरा किया जाता है। ये जो आपके यहाँ मदरसा तालीम कुरान है यहाँ भी कुरान करीम की आयात की तालीम दी जाती है और कुरान करीम की आयात की तिलावत की तालीम ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठक के मकसद में से एक मकसद है। वो अन्य मोहम्मद की बात आपकी बैठक का दूसरे मकसद ये था कि लोगों को कुरान करीम की अहकाम की तालीम दे कि कुरान करीम की इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म बयान फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैठक के इस मकसद को भी दीनी मदारिस के अंदर पूरा किया जाता है। आज हमें दीन के अंदर मसालत के अंदर न किसी यूनिवर्सिटी और दीगर किसी इदारे के अंदर कुरान करीम की अहकाम की तालीम दी जाती है बल्कि कुरान करीम की अहकाम की तालीम इन दीनी मदारिस के अंदर दी जाती है। यहाँ ان لوگوں کی ذریعے سے قرآن کریم کی احکام کی تعلیم اور قرآن کریم کی احکام کی معرفت آپ کو حاصل ہوتی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھک کے نکاح میں سے دوسرا مقصد تھا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا کے اندر محروم کیا, دنیا کے اندر بیٹھ گئے. ایسا پیغمبر بیٹھی تھی کہ جو سنت کی تعلیم ہے, سنت کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم بھی ان دینی مدارس کے اندر دی جاتی ہے کہ یہاں پر مختلف اعمال کا سنت طریقہ آپ سیکھتے ہیں. نماز کا سنت طریقہ کیا ہے, شرک کا مسلم طریقہ کیا ہے, روزہ رکھنے کا مسلم طریقہ کیا ہے, کھانا کھانے کا مسلم طریقہ, پانی پینے کا مسلم طریقہ, اعلان کرنے کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دنیا میں غالب کرنے کا مسلم طریقہ کیا ہے, یہ طریقے ان دینی مدارس کے اندر آپ سیکھتے ہیں, یہاں آپ کو سکھلایا جا رہا ہے. اور ہمارا کے لوگ یقین ہے اے اللہ ایسا پیغمبر بیٹھ دیجیے کہ جو ان لوگوں کی قلوب کا اور ان کے دلوں کا تجزیہ ہے, ان کے دلوں کو کفر سے اور شرک سے, معاصی اور گناہوں سے, بدعات اور مسلمات سے, اور دنیا کی محبت سے, اور اس قسم کی چیزوں سے ان کے دلوں پر محنت کر کے ان کے دلوں کو پاک اور صاف کر دیں. یہی محنت ان دینی مدارس سے نکلے ہوئے علماء مساجد کے اندر, مدارس کے اندر, بلکہ قرآن کریم کی صورت میں, بلکہ حدیث کی صورت میں, اور دیگر حدیث کی صورت میں آپ کے دلوں پر محنت کر کے آپ کے دلوں کا تجزیہ کر رہے ہیں. یہ چار مقاصد اس آیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہوئے. یہ وہ چار کام ہیں کہ جو ان دینی مدارس کے اندر کیے جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر یہودی اور عیسائی, ہندو اور دیگر اسلام دشمن جتنی قوت ہے دنیا کے اندر, وہ مدارس کے وجود سے پریشان ہیں, اور مدارس کے وجود ان کو بھٹکنا ہے, مدارس کی وجود کو باقی رکھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. یہاں پر کہ امریکہ نے مستقل فن ہماری حکومت کو دیا اور یہ کہا کہ تم اس کے ذریعے سے مدارس کی اصلاح کر لو. آپ جانتے ہیں کہ یہ ان کی دولت کے ذریعے سے جو مدارس کی جو اصلاح ہوگی وہ اصلاح کیسے ہوگی. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آج ہمارے اس ملک کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دینی مدارس کی حقیقت ہے, دینی مدارس کے اندر جو علوم پڑھائے جاتے ہیں ان کی حقیقت سے جو واقف نہیں ہے, وہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ان دینی مدارس کے اندر جو سرگردی کی تعلیم ہوتی ہے, یہاں پر مقصد کی تعلیم دی جاتی ہے, سن نظری اور سرکاریت کی تعلیم دی جاتی ہے, اس قسم کے الزامات آج دینی مدارس کے اندر یہودی لگاتے ہیں, عیسائی لگاتے ہیں, ہندو بھی لگاتے ہیں, اور ہمارے ملک کی بجلی حکمران اور اس قسم کے لوگ جو بجلی ہوتے ہیں وہ بھی اس قسم کے الزامات دہراتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان دینی مدارس کے اندر کیا ہوتا ہے. میں نے یہ آواز آپ کو کبھی اس لیے کہی کہ آپ ہر کسی کو بتلا سکے کہ دینی مدارس کے اندر کیا ہوتا ہے. آپ بتلا دیجیے کہ وہ چار سال دینی مدرسے کے اندر ہوتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. ان دینی مدارس کے اندر وہی کام ہوتا ہے جو میں نے یہ آواز آپ کو کبھی اس لیے کہی کہ آپ ہر کسی کو بتلا سکے کہ دینی مدارس کے اندر کیا ہوتا ہے. آپ بتلا دیجیے کہ وہ چار سال دینی مدرسے کے اندر ہوتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. ان دینی مدارس کے اندر وہی کام ہوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کرتے تھے. وہی کام ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کرتے تھے. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشک کے مقاصد کے علاوہ یہاں اور کوئی کام نہیں ہوگا. لیکن اس سے اگلی بات یہ کہ جب ہم اس بات کی تعلیم قرآن کریم کی آیات کی تعلیم دیتے ہیں
دیتے ہیں، ان دینی مدارس کے اندر ہم سنت کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان دینی مدارس کے اندر ہم لوگوں کی قلوب اور ان کے دلوں کو پاک پاک کرنے کی توجیہ کی تعلیم دیتے ہیں، تو آج کافی یہودی اور عیسائی اور دیگر اسلام دشمن قوتیں کچھ مدارس کی وجود کی کیوں پریشان ہیں، یہ بات سمجھ لکھی ہے، اور اس کو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ اس وقت جتنی سازش دنیا کے اندر چل رہی ہے وہ پوری سازش آپ کو سمجھ میں آتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی اور ہندو اور اس کے علاوہ جتنی اسلام دشمن قوتیں ہیں، اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اس دنیا کے اندر مسلمان کہیں تو باقی رہے، لیکن وہ مسلمان جن کے دنوں کے اندر اعلان کے مسلمان کا جذبہ ہے، جن کے دنوں کے اندر دنیا کے اندر اللہ کی دین کو غالب کرنے کا جذبہ ہے، وہ مسلمان ہمیں برداشت نہیں۔ تو پھر اس اسلام کی یہ ہے کہ جب دنیا کے اندر یہودیوں نے آج سے تقریباً سو سال 500 سال پہلے جب وہ دنیا کے اندر جمع ہوئے اور ان کے دانشوروں نے دنیا پر تسلط قائم کرنے کے لیے اور دنیا پر قبضہ جمانے کے لیے کچھ تجویزیں انہوں نے منظور کی، وہ تجویزیں جو یہودی پروٹوکول کے نام سے دنیا کے اندر مشہور ہے، وہ یہودی پروٹوکول اس کی تفصیل تو بہت طویل ہے، لیکن اس کا اجماع جو ہے ان تین نقطوں کے اندر اس کا اجماع ہے۔ ایک نقطہ اس کے اندر یہ تھا کہ دنیا پر ہمارا تسلط تب قائم ہوگا جب دنیا کی مالیات پر ہمارا قبضہ ہوگا، دنیا کے بینکنگ نظام کے ذریعے سے وہ دنیا کی مالیات پر قبضہ کر سکے۔ دوسرا نقطہ اس کا یہ تھا کہ دنیا پر ہمارا تسلط تب قائم ہوگا جب دنیا کے بازار پر ہمارا قبضہ ہوگا، اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے سے پوری دنیا کے بازار پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی بازار کی ضرورت کی چیزیں ہیں اور دنیا کی جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ضرورت پوری کرتی ہیں وہ 350 سے قریب کمپنیاں ہیں اور 300 سے زائد ہوئی ہو چکی ہے، اس لیے دنیا کے بازار پر بھی ان کا قبضہ ہوا۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ تھا کہ دنیا پر تسلط قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دنیا کی نشریات پر، میڈیا کے اوپر، ذرائع ابلاغ کے اوپر ہمارا قبضہ ہو، اور دنیا بھر کے جتنے ذرائع ابلاغ ہیں وہ تقریباً یہودیوں کے قبضے میں ہیں، بڑے بڑے ابلاغ کے نشریات کے جتنے چینل ہیں دنیا کے اندر اور جتنے بڑے بڑے ذریعے ہیں وہ یہودیوں کی ملکیت ہے یا ان کے اکثریت خصوص یہودیوں کے پاس ہے۔ جب یہ تین چیزیں ہو گئی تو اس کے بعد یہودیوں نے اب سوچا کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم دنیا کے اوپر اپنے تسلط کا اور اپنے قبضے کا اظہار ہم دنیا کے اوپر کر لیں۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ جب وہ اس کا اظہار کرنا چاہتے تھے تو وہ سب دنیا کے اندر افغانستان کے اندر امید اور سوویت یونین میں مداخلت کی، اس مداخلت کی نتیجے میں تقریباً 20-22 سال کی جہاد کے ضلعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوویت یونین کی یونین کو ختم کیا اور ان کا وجود دنیا کو مل دیا۔ جب سوویت یونین کے وجود میں ختم ہوا تو یہودی بہت خوش ہو گئے اور انہوں نے سمجھا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم دنیا پر اپنی تسلط کا اور اپنے قبضے کا اظہار کر لیں، اس کا اظہار انہوں نے کیا۔ جس کا اردو لگتا ہے کہ نیا عالمی بندوبست، یہ نیا ورڈ آرڈر کا اعلان جب کیا، یہ جو حقیقت دنیا کے اوپر یہودی تسلط کا اعلان تھا، یہودی قبضے کا اعلان تھا اور دنیا کے اوپر یہود کے بالادستی کا اعلان تھا کہ اب اس دنیا کا ہمارا تسلط ہو چکا، ہمارا قبضہ ہو چکا اور دنیا کے اندر مخالفت ہوئی، بنگلہ دیش میں اس کی مخالفت ہوئی، ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کی مخالفت ہوئی، اس خطے کے اندر اس تسلط کو، اس تسلط کو قبول کرنے کے لیے لوگ انکار کر رہے تھے، جہاں اس تسلط کو قبول نہیں کریں گے. جب یہ صورت حال سامنے آئی تو یہودی پھر جمع ہو گئے اور انہوں نے اس پر غور کرنا شروع کیا کہ آخر پوری دنیا کے اندر ہمارے تسلط کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، کس خطے کے اندر آخر ہمارے اس تسلط کو چیلنج کیوں کیا گیا؟ انہوں نے جب اس پر غور کیا تو وہ ایک نتیجے تک پہنچے، اور وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ یہاں اس خطے کے اندر مسلمان وہ اپنے علماء سے تعلق رکھتے ہیں، علماء پر اعتماد رکھتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس خطے کے اندر علماء وہ بالکل آزاد ہیں، وہ حکومت کے اثر میں نہیں ہوتے، وہ کسی سرمایہ دار کے اثر میں نہیں ہوتے، کسی جاگیردار سعودی خان اور ملک اور سردار اور وغیرہ کی اثر میں نہیں ہوتے، بلکہ یہاں کے علماء وہ ان تمام اثرات سے آزاد ہوتے ہیں. اور جمعے کے دن جب کوئی عالم ممبر کی پر بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک کے تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا، اور وہ قوم کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے ساری صورت حال کھول کر رکھ دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس خطے کے مسلمانوں کے اندر یہاں دینی غیرت موجود ہے. آپ ایک حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین موجود ہونا الگ بات ہے اور دین کی غیرت کا موجود ہونا یہ الگ چیز ہے. بہت سارے مسلمان ایسے ہوں گے کہ جن کے اندر دین ہوگا، نماز پڑھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، حج اور عمرہ ادا کرتے ہوں گے، زکوٰۃ اور صدقات دیتے ہوں گے، لیکن ان کے اندر اعلان کرے مسلمان کا جذبہ، اللہ کی دین کو غالب کرنے کا جذبہ، اور اللہ کی دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا تن مندر قربان کرنے کا جذبہ، یہ جذبہ نہیں ہوتا. یہاں دین تو ہوتا ہے لیکن دین کی غلط جسے کہتے ہیں وہ ان کے اندر موجود نہیں ہوتا. یہ تو غلط مسلمان ہے کہ جن کے اندر دین ہی ہے اور دین کے ساتھ ان کے اندر دینی غلط بھی ان کے اندر موجود ہے. انہوں نے اس کا سوچا کہ اس خطے کے مسلمانوں کے اندر یہ دینی غیرت کی موجود ہے، یہ کیوں ہے؟ انہیں بتایا گیا، بتانے والوں نے انہیں بتایا کہ اس خطے کے مسلمانوں کے اندر دینی غیرت کی موجود ہے، یہ علماء کی تعلق کی وجہ سے، علماء کی خدمات کی وجہ سے. اب دوسرے مرحلے یہ ہے کہ یہ علماء کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ یہ علماء ان دینی مدارس سے پیدا ہوتے ہیں. جب یہ سلسلے ان کے ہاں مل جائے کہ نیلو یعنی دنیا کے اوپر یہودی تسلط کی مخالفت اس خطے میں ہوئی، اور اس خطے میں کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس خطے کے مسلمانوں کے اندر دینی غیرت ہے. دینی غیرت اس خطے کے مسلمانوں میں کیوں ہے؟ تو بتایا گیا کہ علماء کے تعلق کی وجہ سے، علماء کون ہے؟ یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ غیر یہ دینی مدارس ہے. اس لیے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ دینی مدارس کو ختم کرنا چاہیے. دینی مدارس کا ختم ہو جائیں گے تو نتیجہ یہ کہ علماء حق اس سے پیدا نہیں ہوں گے، اور جب علماء حق پیدا نہیں ہوں گے تو اس کے بعد اس خطے کے مسلمانوں کے ساتھ ہم جو بھی کرنا چاہیں گے، ان کے ایمان کو چھیننا چاہیں گے، جو بھی ان کے ساتھ کرنا چاہیں گے، اتنی مداخلت نہیں ہوگی. اس لیے یہودیوں نے دینی مدارس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، اس کے نصاب کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا. بات یہ ہے کہ دینی مدارس کی دہشت گردی اگر ہوتی تو کیا یہ دینی مدارس 11 ستمبر کے بعد تک، یا یہ دینی مدارس اس خطے کے اندر ہندوستان کا کسان برطانیہ کے اندر یہ 150-200 سال کی دینی مدارس کا سلسلہ موجود ہے؟ اگر دینی مدارس یہ دہشت گردی کا باعث ہوتے تو یہ ابتدائی دور سے جب یہ مدارس قائم ہوئی اس وقت پھر دہشت گردی ہوگی، لیکن آپ لوگ کہیں کہ نہیں، دہشت گردی ان دینی مدارس کی وجہ سے نہیں ہوئی. دہشت گردی کے اسباب تو خود یہودیوں کو ہی ہیں، دہشت گردی کا اسباب تو خود عیسائیوں کا ہی ہے، اور مسلمانوں کو سفید ہاتھی سے نکالنے کا ان کا جو منصوبہ ہے یہ ہے دہشت گردی کا اصل سبب. اب صورت حال یہ ہے کہ ہمارے خطے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکومت کے دلوں میں ہوتا ہے ان تنظیموں کو یا ان اشخاص کو مقبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس خطے کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ میدان کرتے کو اس خطے کے اندر ختم کر دیں. وہ یہ ہے کہ یورپ یہودی ہو یا عیسائی ہو, یورپ اس حقیقت تک پہنچ چکا ہے کہ ان کا وجود اور ان کی زندگی, ان کا وجود اور ان کی زندگی اس کے لیے ضروری ہے کہ اس خطے کے اندر دیندار مسلمان اور دینی عادت رکھنے والا مسلمان اس خطے کے اندر موجود نہ ہے. اس لیے کیا آپ کو یہ حقیقت معلوم ہے کہ یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر یا یورپ کے اندر جتنی بھی ترقی ہے وہ اور جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے ان کی ساری ترقی اور ساری ٹیکنالوجی ان کی وہ تیل کی محتاج ہے, بجلی کی محتاج ہے, بجلی ان کے ہاں تیل سے پیدا ہوتی ہے اور تیل کی دولت بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. انہیں یہ بتایا گیا کہ سنیت کے اندر تیل کا جو ذخیرہ ہے یہ ذخیرہ مزید 30 سال یا 50 سال تک دنیا کی ضرورت پوری کرے گا, اس کے بعد خلیج کا تیل ختم ہو جائے گا. اب انہوں نے دو باتیں سوچی, ایک یہ کہ خلیج کے تیل میں وہ اپنا حصہ بڑھا لیں ذخیرہ کر لیں, تاکہ آئندہ جب خلیج کا تیل ختم ہو تو ان کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہو کہ جو 35 سال تک ان کی ضرورت کو پورا کرے. اور دوسرے نمبر پر انہوں نے دنیا کی سروے, پوری دنیا کی سروے کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ تیل کی دولت خلیج کے علاوہ دنیا کے کس حصے میں ہے. ان کو بتایا گیا کہ تیل کا بہت بڑا ذخیرہ وسطی ایشیا کی ریاستوں کے بیچ ہے, یہ جو ترکمانستان ہے, قازقستان ہے اور یہاں سے اور ریاستیں ان کے بیچ تیل ہے. اب تیل کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ یہ 200 سے لے کر 300 سال تک دنیا کی ضرورت پوری کر سکتا. اب انہوں نے اس پر قبضہ جمانے اور قبضہ جمانے کے بعد پھر اس تیل کو محفوظ کرنے کے لیے یورپ منتقل کرنے کے منصوبوں پر غور کیا. اس تیل پر قبضہ ہو جائے اور نمبر دو یہ کہ پھر یہ محفوظ طریقے سے ہم اس کو یورپ کس طریقے سے منتقل کریں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت امریکی یورپ کی جتنی بھی عہدے دار ہیں وہ جونیئر سے لے کر بہترین ہے اور اسی طریقے سے وزیر خارجہ وزیر دفاع جتنے بھی لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تیل کی صنعت کو وابستہ ہیں. حکومت میں عہدوں پر آنے سے پہلے یہ سب تیل کی صنعت سے وابستہ تھے اور یہودیوں نے ان کو منتخب کرنے کا کرنے نہیں بلکہ کرنے والے منتخب کیے تاکہ دنیا کے اس خطے کے اندر تیل کے ذخیرے پر ہمارا قبضہ ہو جائے. اس لیے کہ اس تیل کا قبضہ کرنا یہ ان کی موت اور زندگی کا مسئلہ ہے. اب انہوں نے جب یہ اس منصوبے پر کام شروع کیا تو تیل کا قبضہ کرنا مشکل نہیں تھا, لیکن اس تیل سے مخصوص طریقے سے یورپ منتقل کرنا, امریکہ منتقل کرنا یہ ان کے لیے مشکل مسئلہ تھا. کیونکہ دو راستے تھے, ایک راستہ یہ تھا ایران اور بندر عباس کا راستہ اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ ترکمانستان توروانڈی کے راستے سے وہ تیل منتقل ہو پاکستان گوادر یا کراچی اور گوادر یا کراچی سے پھر وہ شد کے لیے سے محفوظ طریقے سے یورپ منتقل ہو. یہ بھی دوسرا راستہ تھا, یہ سستا تھا اور نسبتاً ان کے خیال کے مطابق نسبتاً